به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ سجدہ کے اس دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک شدید وعید کے حوالے وعید کے ساتھ خبردار فرما رہے ہیں ارشاد باری تعالی ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ہم ضرور انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ رجوع کریں شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں شاید کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں جس طرح سے اس وقت ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل چھوٹے چھوٹے عذابوں کا سلسلہ جاری ہے جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ طوفانی بارشیں بھی ہمارے یہاں ہوئیں تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے بڑے بڑے سائن بورڈز گرے لوگ ہلاک ہوئے گاڑیاں تباہ ہوئیں زلزلے آئے سیلاب آئے ڈینگی وائرس کا عذاب آیا ایک سے ایک بڑھ کے بے حس حکمران ہم پر مسلط ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان عذابوں سے ہم سبق حاصل کریں ہم پر رقت طاری ہو ہم اللہ سے ڈریں اللہ کی طرف پلٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی قوم بے حس ہو جائے اور اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے باوجود بے عملی کو نہ چھوڑے کرپشن کو نہ چھوڑے بےحودگی کو فحاشی کو بے آئی کو نہ چھوڑے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی بڑی سزا آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا اپنے زندگی کو بدلنا ہے اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے فرمایا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ہم ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ پلٹ آئیں شاید کہ وہ لوٹ آئیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے ثم اعرض عنہا اور پھر وہ اس سے اعراض کرے یہ آیت ہمیں ہلا دینے والی ہے ہم لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو سننے کے باوجود بھی اگر ہماری زندگی نہ بدلے ہماری زندگی سے دنیا داری ختم نہ ہو ہماری زندگی میں ترجیح آخرت کو حاصل نہ ہو دین کو حاصل نہ ہو تو پھر ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے کلام کے ذریعے سے ٹس سے مس نہ ہو اسے اور کون سا کلام ہلائے گا اور کون سا کلام اس پہ اثر کرے گا اللہ نے جا ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں اللہ نے جوڑا ہے اللہ سے رمضان کی ان گھڑیوں میں خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اب عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے ثم اعرض عنہا اور پھر وہ اس سے اعراض کرے انا من المجرمین منتقمون بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں بلقد آتینا موسی الکتاب اور ہم نے حضرت موسی علیہ السلام کو کتاب دی فلا تکن فی مریت من لقائه اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز انہیں اس کتاب کے ملنے کے حوالے سے شک نہ کریں اللہ کے رسول کو تو شک ہو نہیں سکتا آپ کے توسط سے یہ ہمیں اور دوسرے مخاطبین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کے پروپیگنڈے سے ہرگز متاثر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی کتابیں نازل فرماتا رہا ہے انبیاء اور رسولوں پر، اور اب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی ہے. تو اے نبی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فلا تکن فی مریت من لقائے، ہرگز نہ ہو شک میں انہیں اس کتاب کے ملنے کے حوالے سے. وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. صرف قرآن مجید ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس سے پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف تھے، اور ان کی کتاب بھی کسی خاص قوم کے لیے ہدایت تھی. تو تورات ہدایت تھی، لیکن کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے نہیں. فرمایا اسے ہم نے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمت یہدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امامت کے مرتبے پر فائز کیا تھا، ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا تھا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. یہ اعزاز ہم نے انہیں کب دیا تھا؟ لما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ کون سا صبر کیا؟ یہاں صبر سے مراد ہے صبر عن الدنیا، دنیا سے صبر کیا. دنیا ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، پیسہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اچھے سے اچھا گھر ہو، اس میں اچھی سے اچھی سہولیات ہوں، اچھی سے اچھی سواری ہو، اور جو باصلاحیت آدمی ہوتا ہے دنیا اس کی خریدار ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتیں دنیا کے لیے لگائے دنیا ملتی ہے اس کو. لیکن باصلاحیت آدمی ہی امام بن سکتا ہے، پیشوا بن سکتا ہے. اب باصلاحیت آدمی کے لیے امتحان ہوتا ہے، اگر دنیا کی طرف جائے تو دنیا بنا لے گا، اور اگر وہ دین کی طرف آئے، دین کی خدمت کرے، تو یہاں پر آ کر وہ امام بن جائے گا، لوگوں کو بھی دین کی طرف رہنمائی دینے والا بنے گا. تو اب باصلاحیت آدمی اگر صبر عن الدنیا کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز دے گا کہ وہ دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا کر اور دین میں امامت کے منصب پر فائز ہوگا، دوسروں کو بھی راہ دکھانے والا، دوسروں کو بھی سیدھی راہ کی طرف بلانے والا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صبر عطا فرمائے. ہم میں سے بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں، اگر وہ اپنے اوقات کو فارغ کریں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ اعزاز دے گا امامت کا. بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے لیے بہت بڑا توشہ آخرت جمع کر لیتا ہے صدقہ جاریہ کے حوالے سے، اس کا عمل ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. اس نے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف ہدایت دی، ان کی تعلیم کی، ان کی تدریس کی، اب اس کے بعد اس کے شاگردوں میں باصلاحیت وہ آگے تدریس کر رہے ہیں، پھر آگے تدریس ہو رہی ہے، اور جتنا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کو اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا. تو فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا، امام بنایا. کب بنایا؟ لما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے دنیا کی محبت کو قربان کیا اور اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کیا، دین کے اور سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی آیات کا علم ہے. یہ علم اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. کمائی خادم قرآن کی بھی ہوتی ہے، قرآن کمائی دنیا دار کی بھی ہوتی ہے. دنیا دار کی کمائی نظر آ رہی ہوتی ہے، روپے پیسے جائیداد اور جو ہے وہ وسائل کی صورت میں، لیکن خادم قرآن کی کمائی اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہے، اور وہ کمائی زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے عارضی مال و اسباب سے. فرمایا کہ انہیں اللہ کی آیات پر یقین تھا، انہیں ہماری آیات پر یقین تھا کہ سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کی آیات ہے. ہو بخیر مما یجمعون، یہ آیات بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. ان نہ ربا کہو بھائی یفصل و بھائی نہ ہوں یومل قیامہ. پھر بنی اسرائیل میں بھی اختلافات آ گئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جان بوجھ کر اختلافات کیے. ان نہ ربا کہو بھائی یفصل و بھائی نہ ہوں یومل قیامہ، بے شک نبی آپ کرم ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت. فی ما کانو فی ہے یختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اولم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا. یمشون فی مساکنہم، کہ وہ ان کی آبادیوں میں چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نسوق الماء الی الارض الجرز, کہ بے شک ہم پانی کو بہا دیتے ہیں, ہانگ دیتے ہیں ایک بنجر زمین کی طرف. فنخرج بہ زرعا تاکل منہ انعامہم وانفسہم, اور اس پانی کے ذریعے سے پھر ہم نکالتے ہیں کھیتیاں بھی جس میں سے کھاتے ہیں ان کے جانور, اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. چارہ جانور کھا جاتے ہیں, اناج دانے انسان کھا لیتا ہے. افلا یبصرون, تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین, اور وہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر آپ واقعی سچے ہیں. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم, اے نبی ان سے کہیے کہ جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو اس روز نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا. آج ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. جب فیصلے کا دن آ گیا اس روز کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. بلا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی. فارض الحم, تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے, انہیں زیادہ اہمیت نہ دیجئے, انہیں نظر انداز کیجئے. منتظر, اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون, بے شک وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں. اتنے واضح حق سننے کے باوجود بھی اگر نہیں مان رہے, انتظار کر رہے ہیں, تو اے نبی پھر آپ بھی انتظار کیجئے, دیکھیے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. سورۃ الاحزاب, آٹھ مکی سورتوں کے بعد اب ایک مدنی سورت آ رہی ہے سورۃ الاحزاب. اس سے پہلے 14 مکی سورتوں کے بعد آئی تھی سورہ نور, اور وہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان یعنی مکی سورتوں کے جھرمٹ میں یہ جو دو اکیلی مدنی سورتیں ہیں ان دونوں سورتوں کے درمیان جوڑے کی نسبت ہے. دونوں سورتوں میں 9 رکوع ہیں, دونوں سورتوں کا آغاز بڑا جلالی ہے, دونوں سورتوں میں پردے کے احکامات ہیں. گھر کے اندر کا پردہ سورہ نور, گھر کے باہر کا پردہ سورۃ الاحزاب. دونوں صورتوں میں منافقین کا طرز عمل آیا, اور دونوں صورتوں میں مومنین کا طرز عمل آیا. دونوں صورتوں میں بہتانوں کا ذکر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی, اس کا ذکر سورہ نور میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے ایک تہمت لگائی, اس کا رد سورۃ الاحزاب میں ہے. اور دونوں سورتوں کی آیت نمبر 35 ایمان کے موضوع پر بڑی اہم ہے. ایمان ہے کیا؟ سورہ نور کی آیت 35, اور ایمان کی وجہ سے کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں اللہ کے بندے اور بندیوں میں, وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے احکامات دیے کہ جن کا قبول کرنا منافقین اور کافروں کے لیے بڑا مشکل تھا. یہی وجہ ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے دباؤ کو قبول نہ کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر کہ جن کو یہ قبول نہیں کر پا رہے منافقین کافرین, آپ ان احکامات پر سختی سے عمل کیجیے. ان میں سے پہلا حکم زہار کی ممانعت. زہار یہ تھا کوئی شخص اگر کہہ دے کہ میری بیوی میرے لیے ماں کی طرح, مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے, اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی. طلاق کے بعد رجوع کا امکان رہتا, زہار کے بعد رجوع کا امکان ہی نہیں تھا. اللہ نے اس کی نفی کی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر دو, منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مت بناؤ کسی کو منہ بولا بیٹا, ہمیشہ ہر شخص کو اس کے اصل باپ, اس کے اصل نسب سے پکارو. نمبر تین, منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہے ہی نہیں, لہذا اگر منہ بولا بیٹا اسے طلاق دے دے تو اسے شادی کی جا سکتی ہے, وہ بہو ہے ہی نہیں. نمبر چار, اللہ کے رسول کی ازواج وہ امت کی مائیں ہیں. ویسے تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے, لیکن ازواج مطہرات کا خاص مقام ہے, وہ امت کی مائیں ہیں, ان کو ماں کا درجہ دیا. نمبر پانچ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی رعایات دی گئی. باقی لوگ چار نکاح کریں گے, اللہ کے رسول زیادہ نکاح کر سکتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے تب ایک زیادہ نکاح کی اجازت ہے اگر وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں, اللہ کے رسول کے لیے عدل شرط نہیں ہے. اور اللہ کے رسول بغیر مہر کے بھی کسی خاتون کو نکاح میں لے سکتے ہیں. پھر پابندی لگا دی گئی. چھٹا حکم کہ اللہ کے رسول کے بعد ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اور نمبر سات حکم حجاب آیا, پردے کا حکم آیا, جس پر کہ عمل وہ منافقین کے لیے کفار کے لیے بہت ہی بھاری تھا. لہذا یہ صورت نازل ہوئی ہے تو منافقین اور کفار انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. لہذا دیکھیے اللہ صورت کا آغاز کس طرح سے فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچیے, اللہ کا کہنا مانیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, ان کافر اور منافقوں کی بات کو مت مانیے, ان کے پروپیگنڈے کو کوئی اہمیت نہ دیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے. وتب ما یوہا الیک من ربک, پیروی اس کی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, مت ڈریے کافروں سے منافقوں سے, وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز. یہ ہے جلالی آغاز, جلالی تمہید. اب وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جو منافقین پر اور کافروں پر بہت بھاری تھے. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیٹ میں, اس کے وجود میں دو دل نہیں رکھے. دل بڑی اہم چیز ہے, ہر انسان کے وجود میں دل ایک ہی ہوتا ہے. اسی طریقے پر فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہ ہی اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن کے ساتھ تم ظہار کر بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. وہ تمہاری ماں نہیں ہے, تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن سکتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہ ہی اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا. تمہارا بیٹا وہی ہے جو تمہارا سلبی بیٹا ہے, تم کسی کا نسب بدل کر اس کو بیٹا نہیں بنا سکتے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں کہ یہ میری ماں کی طرح ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. نہیں, واللہ یقول الحق, اللہ تبارک و تعالی حق بیان فرماتا ہے. وہو یہد السبیل, اور وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے باپوں کے ناموں سے. اللہ کے رسول کا ارشاد متفق علیہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی, کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس لیے کہ سارے احکامات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وراثت کے احکامات بدل جائیں گے. ایک شخص میرا سگا بیٹا ہے اور دوسرا میں نے لے کے پالا تھا, ولدیت اس کی بھی میں نے اپنے لکھا دی ہے, اب کاغذات میں دونوں میرے بیٹے ہیں, جب میں مروں گا تو کاغذات کے مطابق وراثت دونوں کو ملے گی برابر برابر. غلط ہے یہ, منہ بولا بیٹا ناجائز قبضہ کر رہا ہے وراثت پر, اس کا کوئی حق نہیں ہے وراثت پر. اسی طریقے پر یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں لیکن کاغذات کے مطابق میری بیٹی کا بھائی ہے, اس سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی, حالانکہ اس کا نام محرم ہے اس کا یہ, لیکن آن پیپر کاغذات کے مطابق یہ اس کا بھائی بنا ہوا ہے, اس سے اس کا پردہ ہونا چاہیے, یہ غیر ہے اس کا. پردے کے احکامات, نکاح کے احکامات, وراثت کے احکامات سب. تو کسی بچے کو, بے سہارا بچے کو لے کے پالنا منع نہیں ہے, ضرور پالیے. اس کی ولدیت کبھی مت تبدیل کریں, اس کی جو اصل ولدیت اگر پتہ ہے تو وہی ولدیت دکھائی جائے. ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی بچہ اجنبیت محسوس کرے گا کہ مدنی میرا باپ کون ہے اور میں رہتا اس گھر میں ہوں, دس دفعہ محسوس کرے اجنبیت. لیکن یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کو آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے, بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے باپوں کے ناموں سے. ہو اقساط عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مبنی بر عدل ہے. فإن لم تعلموا آباءهم, اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے, فإخوانكم في الدين, تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, وموالیکم, اور تمہارے رفیق ہیں. لہذا ان کے والد کا نام عبداللہ لکھوا دو کہ عبداللہ کا بیٹا ہے یہ, ظاہر بات ہے کہ اس کا والد عبداللہ ہی ہوگا, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا, اللہ کا بندہ ہی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اپنا بیٹا لکھا دو کاغذات میں کہ میرا بیٹا ہی ہے, نہیں, جھوٹ مت لکھاؤ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو بھی تم نے اس سے پہلے خطا کی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ جس کا ارادہ تم نے دل سے کیا، جان بوجھ کے تم نے اگر کوئی ایسا کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس پہ پکڑ کرے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب سے ایسی محبت عطا فرمائے، ان کی ناموس پہ اللہ کرے کہ ہماری جان چلی جائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کے لیے بمنزلہ ماں ہیں، امہات المومنین، ویسے انسان کی ماں وہی ہے جس نے انسان کو جنم دیا ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، ازواج مطہرات کا درجہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کہ ہماری ماں۔ فرمایا اور نبی کی بیویاں ان کے لیے مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، البتہ جو رحمی رشتے والے ہیں ان میں سے بعض بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ کی شریعت میں۔ ایک میرا دینی بھائی ہے اور ایک میرا سگا بھائی ہے، جب معاملہ ہوگا کوئی وراثت کی تقسیم کا تو بھائی کو تو وراثت مل سکتی ہے جو سگا ہے، دینی بھائی ورثہ میں شریک نہیں ہوگا۔ ایک میرا بیٹا ہے دینی، مجھے اس سے محبت ہے، ایک میرا سگا بیٹا ہے، تو سگا بیٹا وارث بنے گا، دینی بیٹا وارث نہیں بنے گا۔ شریعت میں وراثت میں حصہ صرف ملے گا انہی کو جو کہ خونی رشتے والے ہیں۔ ہاں دو شرطیں ہونی چاہیے پوری، من المؤمنین، بشرطے کہ وہ ہوں مومنوں میں سے، سگا بیٹا ہے لیکن مرتد ہو گیا وراثت سے محروم ہو گیا۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں دوسری شرط کیا ہے، والمہاجرین، اور یہ کہ انہوں وہ ہجرت کرنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہجرت بھی کی ہو، مومن ہے مسلمان ہے لیکن ہے منافق، اپنا گھر بار چھوڑ کر جائیداد چھوڑ کر مدینہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء سورہ انفال میں آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جو رحمی رشتے والے ہیں ان میں سے بعض بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہوں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی ہو۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ دوست ہے دینی بھائی ہے میرا، میرے مرنے کے بعد وراثت میں شریک تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ وصیت ہوتی ہی غیر ورثہ کے لیے، اور ون تھرڈ مال تک وصیت کی اجازت ہے، ون تھرڈ ترکے تک، تو آپ اس کو وصیت کر دیں، زندگی میں اس کو تحفہ دے دیں، آپ اس کو تحفہ دے سکتے ہیں، سوائے ایسے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بلائی کرنا چاہو۔ کان ذالک فی کتاب مستورہ، یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک عہد اللہ نے تمام انسانوں سے لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انسانوں کی روح نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک عہد اللہ نے لیا تھا صرف خاص رسولوں سے، جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت 83 میں غالباً آ چکا ہے، سورہ آل عمران کے 9 رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے۔ سب نبیوں نے کہا تھا کہ جی ہم ایسا کریں گے۔ اسی عہد کی طرف ذکر ہے، پانچ انبیاء کا ذکر ہے، یہ پانچ انبیاء اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں، رسولوں میں انتہائی اعلیٰ مقام یہ پانچوں رسول رکھتے ہیں۔ انہی کا ذکر سورہ شورا کی آیت 13 میں بھی آیا کہ اللہ نے ان پانچوں رسولوں کی ذمہ داری لگائی تھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں کسی اختلاف میں مت پڑو۔ ان پانچ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا عہد لیا تھا، وَمِنْكَ، اے نبی آپ سے بھی لیا تھا، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام ان سے بھی لیا تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بڑا مضبوط میثاق لیا تھا کہ دین کی خدمت میں تم نے آخری رسول کا ساتھ دینا ہے، دین کی نصرت کے لیے تم نے آخری رسول کا ساتھ دینا ہے. اب یہ عہد تو کیا تھا رسولوں نے، لیکن جو بھی رسولوں کی امتی ہیں ان پر بھی اس عہد کا اطلاق ہوگا. اس لیے کہ جب میں نے ایک شخص کو رسول مانا ہے تو جو اس کا عہد ہے وہ میرا بھی عہد ہے، میرے نبی نے عہد کیا. تو لہذا اب پابندی ہے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کہ اپنے پیغمبروں کے عہد کا پاس کریں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، جنہوں نے اس عہد کو نبھایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور انہیں اس کا اجر دے گا. اور آگے الفاظ محذوف ہیں، لِيَسْأَلَ الْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں، کہ جنہوں نے نبی کا امتی ہونے کے باوجود، اس کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر اپنے نبی کے عہد کو نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا، اللہ اس کو سزا، ان کو سزا دے گا. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. اس لیے فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.